من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. ترجمہ پیش کرتا ہوں. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, اس کی بندگی بجانے آنے والے, اس کی تعریف کے گن گانے والے, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے, اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے, اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. حضرات, میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیات نمبر 111 اور 112 کا تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے. سب سے پہلے میں دو تین باتیں تمہیداً شروع میں کہنا چاہتا ہوں. تو اس رشتے کے ہم ایک ایک آیت کا اور ایک ایک لفظ کی تشریح کریں اور مطالعہ کریں. پہلی بات یہ کہ جیسے آپ کو معلوم ہے, یہ سورہ توبہ مدنی سورت ہے اور 9 ہجری میں جبکہ جنگ تبوک ہوئی ہے, جس میں واحد وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی عام منادی کرائی تھی. یعنی یہ کہ ہر شخص پر جہاد لازم تھا, ہر شخص کو اس جنگ پر جانا لازمی تھا. یہ واحد موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جہاد پر, جنگ پر جانے کے لیے عام نفیر کرائی گئی تھی اور سب کو حکم تھا کہ اس پر جائیں. یہ وہ جنگ تبوک تھی جو 9 ہجری میں ہوئی ہے. اور اس جنگ تبوک سے کچھ پہلے, اس کے دوران, یعنی سفر کے دوران اور اس کے بعد اس سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ سورہ توبہ سورہ برات بھی کہلائی جاتی ہے, جیسا آپ کو معلوم ہے, کیونکہ اس میں شروع میں وہ آیت آئی ہے کہ برات من اللہ و رسول ہی, کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم برات ہے. اور مشرکوں کو پھر اعلان کرا دیا گیا تھا حج کے موقع پر کہ آئندہ وہ حج سے نہ آئیں, اور 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی تھی. تو یہ اس مناسبت سے سورہ برات بھی کہلاتی ہے. اور یہ وہی صورت ہے جس میں شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. قرآن کی واحد صورت 114 صورتوں میں سے صرف یہ سورہ توبہ ہے, یہ سورہ برات ہے جس میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی, لہذا نہیں لکھی جاتی. کیوں نہیں لکھوائی, یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو یہ تو سورہ توبہ کے متعلق میں صرف چاہتا ہوں کہ پس منظر آپ کے سامنے رہے. یہ جو دعائیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں 111 اور 112, اس کے شان نزول کس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بیعت عقبہ جو ہوئی تھی, بیعت عقبہ شاید آپ کو یاد ہو کہ نبوت کے 10ویں سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ سے 5 یا 6 لوگ تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا. اس کے بعد اگلے سال 11ویں سال میں 12 آدمی تشریف لائے مدینہ منورہ سے, جس میں کچھ پہلے کے آدمی بھی شامل تھے, اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور پھر نبوت کے 12ویں سال میں, یعنی اس کے 30ویں دفعہ, 72 آدمی تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور یہ بیعت بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے کہلاتی ہے, دوسری بیعت عقبہ. تو یہ جو بیت عقبہ ہوئی ہے اس موقع پر روایت میں آتا ہے کہ بیعت کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور آپ کا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم صرف اس کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں یہ تم سے چاہتا ہوں کہ جیسے تم اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طریقے سے تم میرے جان اور مال کی حفاظت کرو۔ ابھی تک ہجرت نہیں ہوئی ہے، یہ جو مدینے کے صحابی تشریف لائے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور ایمان لائے ہیں، آپ نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے اپنی جان اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طریقے سے میری جان اور مال کی حفاظت کرو۔ یہ ان دو آیات کی شان نزول بیان کی جاتی ہے کہ یہ چونکہ بیعت ہو رہی تھی، بیعت کا معاملہ آپ نے لفظ غور کیا ہوگا، لفظ بیعت ان آیتوں میں آیا ہے، تو اس بیعت کے موقع پر یعنی اس کی شان میں یہ دو آیتیں نازل ہوئیں۔ اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے شروع میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ کیوں میں آپ کے سامنے خاص طور پہ سورہ توبہ کی دو آیتوں کی تلاوت اور اس کی تشریح پیش کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایمان اور کیا ایمان اور کیسا ایمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے اس کی ایک جامع اور ایک مکمل تصور آ جائے ان آیتوں کے حوالے سے، اور پھر یہ بھی ایک آپ کے سامنے تصور آ جائے کہ وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے کیا کردار ہوتے ہیں، ان کے کیا نقش ہوتے ہیں، ان کے کیا اخلاق ہوتے ہیں، ان کے کیا ادوار ہوتے ہیں، وہ کن طریقوں سے اپنی راتیں اور دنیں بسر کرتے ہیں، کیسے زندگیاں اپنی گزارتے ہیں، یہ ایک نقشہ مومنین کا آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں آپ سے اس کو آپ اپنے سامنے نظروں کے سامنے رکھیں۔ اب آئیے اس کا دوبارہ سے تلاوت کا ترجمہ اور تشریح کیے لیتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ نے اشترا من المومنین خرید لیا، ابھی آج کل بھی ہم اردو میں بھی اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مشتری اسی سے نکلا ہے، وہ شخص جو خریدتا ہے، تو اللہ نے بے شک مومنین سے خرید لیا، من المومنین انفسهم واموالهم، ان کے نفوس کو، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، کیوں بے انا لہم الجنہ، کہ ان کے لیے اللہ نے جنت مقرر کر دی ہے اس کے بدلے۔ تو پہلی بات تو یہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس موقع پر جو ابتدا کر رہے ہیں وہ اس بات سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے تم سے تمہارے جان اور مال خرید لیے ہیں۔ کون سے جان اور مال خرید لیے ہیں؟ آپ کے ہیں جان اور مال، آپ لے کر آئے تھے اس جان کو، آپ نے یہ مال کہیں سے حاصل کیا ہے اللہ کی استطاعت کے علاوہ کہیں چھوڑ کر؟ نہیں، یہ وہی جان اور مال ہے جو کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، مستعار دیا ہے، بطور امانت دیا ہے۔ اور یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جان اور مال دونوں ختم ہونے والی چیزیں ہیں، ہماری جان کی بھی ایک مدت مقرر ہے، ایک خاص عمر ہے، اس پہ پہنچ کر ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارے مال بھی فانی ہیں اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بعض اوقات ختم ہو جاتے ہیں کہ آج مال آیا اور کل نہ جانے دیکھتے دیکھتے کدھر چلا گیا، اور ہم جیسے کہ پہلے قلاش تھے ویسے قلاش ہو گئے۔ تو یہ ہمارا آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ ہماری جان بھی اور ہمارا مال بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے جو کہ اس نے ہمارے سپرد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ امانت، وہ چیز جو کہ میری ہی تم کو دی ہوئی تھی، اگر تم اس چیز کو دوبارہ میرے ہاتھ بیچ دو تو اس کے بدلے اللہ کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت مخصوص کر دی جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ کیا خوب سودا ہوا ہے کہ آپ کو آپ کا مال بھی دے دیا اور اس کی قیمت بھی آپ ہی کو دے دی، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو دے دی، مال آپ کا تھا، آپ کا نہیں تھا، اللہ کا مال تھا، اللہ نے بطور امانت دیا تھا، اپنی دیوی چیز خود ہی خریدی اور اس کی قیمت بھی آپ کو کس صورت میں دے دی؟ جنت کی صورت میں دے دی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اسلاف میں سے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کیا منافع کی تجارت ہے، ہم دنیا میں اس تجارت کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جانیں اور تمہارے مال اگر تم اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اگر تم اس کو اللہ کے حوالے کرنے کا نیت کر لو، اگر اس کا عہد کر لو، وہ کہ آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ شاید اس کا موقع بھی نہ آئے کہ آپ اس کو دیں، صرف نیت کر لیں کہ میں اللہ کو اپنی جان اور یہ مال دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس عظیم چیز کا وعدہ فرما رہے ہیں جو کہ جنت کے نام سے کہی جاتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو شاعر نے بڑا مشہور شعر ہے مجھے یاد آ گیا کہ جان دی دیو ہی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اگر میں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان جٹا دی یا دے دی تو میں نے کیا احسان کیا، اسی کی جان تھی اسی کو واپس چلی گئی، تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا انعام ہے مومنین کے اوپر کہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی جانے اور مالے اللہ کے ہاتھ بیچ دو تو اس کے بدلے میں تم کو جنت کا وعدہ کیا گیا۔ اب کیا کرتے ہیں مومنین؟ یہ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، فیقتلون تو پھر یہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل ہوتے ہیں، جب ظاہر اللہ کے راہ میں جنگ کریں گے، تو اس میں دونوں ہی صورتیں پیش آئیں گی، دشمن کو قتل بھی کریں گے اور خود بھی قتل ہوں گے، کیونکہ انسان ہے. یہ تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ تم اگر جنگ میں جاؤ گے تو تم کوئی لوہے کے ہو گئے ہو کہ تمہارے پر کوئی گزر نہیں آئے گی. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں نکلے تھے تو چوٹ ان کو بھی آئی، آپ کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے پہ بھی زخم آیا تھا، چوٹ آئی تھی، آپ بھی جنگ میں گر گئے تھے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب چیزیں پیش آ سکتی ہیں تو مومنین کو بھی پیش آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے تھے، جنگ احد کے شہید ہیں آپ. تو فرمایا کہ جب تم جا کے جنگ میں لڑو گے، اللہ کے یہاں میں قتال کرو گے، تو تم قتل بھی کرو گے اور قتل ہوگے بھی. اب اگر قتل ہوئے تو ظاہر شہید کا درجہ پایا، اور وہ جو اللہ نے سودا کیا ہے کہ تم نے جان دی، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت دے دی. اور اگر قتل نہ ہوئے، تم غازی ہو کر آئے، تو جان تو تم نے نہ دی، جان تمہاری تمہارے پاس پھر بھی رہی، مگر چونکہ نیت کر لی تھی تم نے اس بات کی کہ اللہ کو اپنی جان دے دو گے، لہذا وہ سودا تم نے پھر بھی چکا دیا، اللہ تعالیٰ وہی قیمت تم کو دیں گے. تو یہ بات فرمائی گئی. فرمایا وعدن علیہ حق، یہ وعدہ ہے اللہ کے اوپر برحق، اور کہاں ہے؟ پھر تورات والانجیل والقرآن. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لوگوں سے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. اب یہاں مفسرین نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے، میں یہ موقع نہیں ہے اس بحث میں جانے کا. تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ انجیل میں یہ اللہ کا وعدہ ہم کو ملتا ہے انہی الفاظ میں، مگر تورات میں اس لیے نہیں ملتا کہ تورات میں یہودیوں نے تحریف کر دی، اس کو بدل دیا، اس کے الفاظ بدل دیے. چنانچہ یہ بات جہاں کہی ہے قرآن میں، وہ اس وقت کی تورات میں آپ کو نظر نہیں آتی، مگر ہم کو یہ یقین ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، لہٰذا جب تورات نازل ہوئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس میں یہ وعدہ اللہ کا ضرور لکھا ہوا ہوگا. اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بہتر اسٹیٹ ہم آگے چلے. میں آپ کے سامنے اس چیز کا نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ قاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ قتال کیا چیز ہے. قتال ظاہر ہے جنگ، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، اور اس میں قید کیا لگا دی گئی ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال. یہ قتال جو ہے یہ جہاد کی چوٹی ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے لڑائی کے لیے، اللہ کی خاطر جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس کے لیے لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قتال جہاد ہے، مگر جہاد جو ہے وہ صرف قتال نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ قتال تو جہاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جہاد جو ہے وہ صرف قتال نہیں ہے. یہ بات میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں واضح کر لیں. جہادہ یجہدو کے معنی ہیں کوشش کرنا، اور اس سے جو لفظ بنا ہے مجاہدہ، اس میں معنی آتے ہیں کہ دو آدمیوں کی آپس میں کوشش کرنا، یعنی کہ آپ کوشش کریں کسی چیز کو حاصل کرنے کی. دنیا میں ہے فرض کیجیے ایک عہدہ ہے، آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرا آدمی ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اس عہدے کے قابل ہوں اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی کوشش کر رہا ہے، کوشش کا کوشش سے ٹکراؤ ہو رہا. اگر کوشش کا کوشش سے ٹکراؤ ہوگا تو یہ ہے مجاہدہ. اسی وزن پہ آتا ہے عربی میں لفظ مباحثہ، بحث کہتے ہیں بات کرنا. مباحثہ، آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی بات کر رہا ہے، ایک دوسرے سے بحثم بحثہ ہو رہی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مباحثہ. اسی وزن پہ آتا ہے مفاعلہ، فعل کہتے ہیں کسی کام کو کرنا. آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی کام کر رہا ہے، جب ایک کا کام دوسرے کام سے ٹکرائے گا تو یہ ہو جائے گا مفاعلہ. تو مجاہدہ کے معنی یہ ہیں عربی میں کہ آپ کی کوشش جو ہے وہ کسی سامنے والے کی کوشش سے ٹکرا رہی ہے. اور یہ جب ہم استعمال کرتے ہیں مجاہدہ فی سبیل اللہ، اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ کی خاطر. کیا بات کر رہے ہیں؟ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، آپ کی کوشش اس لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو، اللہ کے احکامات کی پابندی کی جائے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچا جائے، اس چیز کی آپ کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف کوششیں ہو رہی ہیں شیطان کی اور شیاطین انس کی، ان انسانوں کی جو شیاطین کی قسم کے انسان ہیں، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ نہ ہو. تو آپ کی کوشش ان کی کوشش سے جا کے ٹکرائی، جب آپ کی کوشش ان کی کوشش سے جا کے ٹکرائی تو یہ ہو گیا مجاہدہ. اور یہ لفظ مجاہدہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ ہی کہو. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو دوسرا کوشش کر رہا ہے شیطان، وہ تو ظاہر اللہ کی خاطر تو نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کے خلاف کر رہا ہے. مشرقین بھی مجاہدہ کیا کرتے تھے. قرآن میں یہ آیت آئی ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا. اپنے والدین کے لیے قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی کے مشرق والدین ہیں اور وہ اپنے بچے پر دباؤ ڈال رہے ہیں، تیرے ساتھ مجاہدہ کر رہے ہیں، تیرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ بات کہی گئی. تو چنانچہ مجاہدہ جو ہے یہ مشرک کا بھی ہوتا ہے. مجاہد فی سبیل اللہ ہے تو مجاہد فی شرک بھی ہے. اسی طریقے سے مجاہد فی طاغوتی، عمل ہے، یعنی یہ کہ وہ مجاہدات جو شیطانی اور طاغوتی کاموں میں ہو. یہ بات واضح سمجھ لیجیے کہ مجاہدے کے معنی ہیں کوشش کرنا، اور ایسی کوشش کرنا جو کسی کوشش سے جا کے ٹکرائے، اور مجاہدہ فی سبیل اللہ کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ کوشش کرنا جس میں صرف مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو یہ جو جہاد ہے انسان کا، یہ انسان ہر وقت کرتا ہے، اور سب سے پہلے انسان جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے جہاد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنے نفس سے شروع کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو جہاد الافضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کون سا جہاد سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے. سب سے اعلیٰ جہاد یہ ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. صبح کو طبیعت نہیں چاہتی، جاڑوں کا دن ہے، 5 بجے کون اٹھنا چاہتا ہے گرم گرم بسترے سے، مگر آپ اٹھ رہے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں اور اندھیرے میں چل کے مسجد جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ مسجد میں آن کے نمازیں پڑھو. گرمی کے لمبے لمبے دن ہیں 14-14 گھنٹے کے، اور گرمی کی شدت ہے، اور آپ روزے رکھ رہے ہیں، اور پیاس کے مارے آپ کا برا حال ہوا جا رہا ہے، اور آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور پانی آپ کے سامنے موجود ہے، مگر آپ نے ایک قطرہ پانی کا زبان پہ نہیں ڈالتے. کیوں نہیں ڈالتے؟ اللہ کا حکم ہے. یہ سارے جو اللہ کے احکامات کی پابندی آپ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ آپ مجاہدہ کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو مجاہدہ جو ہے انسان کا، وہ شروع ہو جاتا ہے اپنے نفس سے، اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ اس دائرہ کار کو بڑھاتے چلے جائیں گے، اللہ کی راہ میں کام کرنے کے طریقوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا مجاہدہ ہر فرنٹ پہ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے گھر والوں سے مجاہدہ ہوگا، آپ کے بیوی بچے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، کیا کر رہے ہو، اپنے مال و دولت تم ان کاموں میں لگا رہے ہو، اپنا وقت ان کاموں میں لگا رہے ہو، ہم کو چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہو دن میں 2-2-3-3 گھنٹے کے لیے، یہ تمہارے پر کیا بھوت سوار ہو گیا ہے؟ آپ کے اعزاء اور رشتے دار اور دوست اور احباب آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی سوسائٹی آپ کو نقو بنائے گی. آج آپ داڑھی رکھتے تو دیکھیے دنیا آپ کے اوپر نعرے لگاتی ہے کہ میاں اچھے خاصے ہوا کرتے تھے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیا مولویوں کی تم نے اپنی شکل بنائی ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ مجاہدہ ہے. آپ جہاد کر رہے ہیں، اپنے نفس کے خلاف کر رہے ہیں، اپنے دوست اور احباب کے خلاف کر رہے ہیں، اپنے عزیز داروں کے خلاف کر رہے ہیں، اپنی سوسائٹی کے خلاف کر رہے ہیں، اور آگے چلیے تو ملکی قوانین کے خلاف کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس میں کچھ قوانین ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف بنائے گئے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے تو ان قوانین کو آپ کو توڑنا پڑے گا. اگر آپ ان قوانین کو توڑیں گے تو حکومت آپ کو پکڑ لے گی، آپ کو جیلوں میں بند کر دے گی. لوگ جیلوں پہ گئے ہیں، لوگ پھانسیوں پہ چڑھ گئے ہیں. یہ سب کیا تھا؟ یہ سب جہاد تھا فی سبیل اللہ. یہ سب جہاد کے مختلف مرحلے آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور اس کی جو چوٹی ہے جہاد کی وہ یہ ہے کہ مومن اپنی جان، اپنی سر کو اپنی ہتھیلی پر لے کر نکلے اور اللہ کی راہ میں اس کو لگا دے. اس کی بھی پرواہ نہ کرے کہ اگر وقت آئے گا تو میں اپنی جان اللہ کی راہ سے خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. یہ جو ہوگا یہ ہوگا قتال، اور قتال جو ہوگی وہ جہاد کی چوٹی ہوگی. تو یہاں ذکر کس چیز کا کیا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیمت دیکھنا، قیمت کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ بے ان لہم الجنہ. جنہ کیا چیز ہے؟ جنت چوٹی کی قیمت ہے. جنت کیا چیز ہے؟ جنت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت وہ چیز ہے کہ نہ کسی آنکھوں نے وہ دیکھا، کسی کانوں نے سنا، نہ انسان کے وہم و گمان میں وہ خیال آیا کہ جنت میں ہوگا کیا. ہمارے زمانے اور ہمارے جو الفاظ ہیں وہ قاصر ہیں، وہ نہیں جانتے کہ جنت کے احوال کو کس طریقے سے بیان کرے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو اتنی اونچی جب قیمت دی جا رہی ہے انسان کو، تو کس چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہے؟ جہاد کی چوٹی کے بدلے میں دی جا رہی ہے. اور چوٹی کیا ہے؟ قتال. اب ظاہر ہے آپ چوٹی پر چھلانگ لگا کے تو کبھی نہیں پہنچتے. کبھی پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کی آپ نے؟ اگر چھوٹے سے پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے تو چھلانگ لگا کے آپ چوٹی پہ تو نہیں پہنچیں گے. آپ چلیں گے نیچے سے، ایک ایک کر کے قدم جمائیں گے. ایک قدم رکھا، اس کو جمایا، میں مضبوط ہو گیا کہیں گر تو نہیں جاؤں گا. اوپر چلے، اوپر چلے، اوپر چلے، تنگ راستہ ہے، ادھر مشکل پیش آئے، ادھر سے راستہ کاٹ کے نکل گیا، یہ مشکل ہے اس کو دور کیا اور اوپر چڑھے. تو آپ چوٹی پر جا رہے ہیں کس طریقے سے؟ نیچے سے چلنا شروع کیا ہے آپ نے. تو اس قتال کی چوٹی پر، جو کہ جہاد کی چوٹی ہے، آپ کب پہنچیں گے؟ جبکہ آپ اپنے نفس سے شروع کریں گے. اور وہی جو میں نے آپ کو سارے درجات بتائے ہیں، جب تک آپ ان درجات سے نہیں گزریں گے جہاد کے، تب تک اگر آپ کہیں کہ میں قتال کی چوٹی پہ پہنچ جاؤں گا اور کل کو اگر جنگ ہو رہی ہے تو تلوار ہاتھ میں لے کے میں قتال کر لوں گا، نہ، یہ ممکن نہیں. یہ آپ یقین رکھیے کہ اس چوٹی پر پہنچنے کے لیے آپ کو یہ ساری سیڑھیاں طے کرنا ہوگی. یہ بات ہے جو میں آپ سے واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ قتال جس کا ذکر یہاں کیا گیا اور جس کے بدلے میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس کے بدلے میں جنت دے دی ہے، وہ قتال نہیں حاصل ہوگا مومن کو جب تک وہ پہلی سیڑھی سے قدم رکھنا شروع نہیں کرے گا. ایک بات یہ سامنے واضح ہو جانی چاہیے. فرمایا وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کے اوپر جو کہ سچ وعدہ ہے، اور یہ تورات میں ہے اور انجیل میں ہے اور قرآن میں ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ کون ہے؟ کوئی ہے؟ ومن اصدق من اللہ سبیلا، ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہے، چنانچہ وہی بات یہ فرمائی کہ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے. اگر شیطان یہ دماغ میں وسوسہ ڈالے کہ صاحب جنت تو پتا نہیں، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھی نہیں، اور یہ تو اس دنیا میں ہم سے جان و مال مانگی جا رہی ہے، جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے فوراً جو بات کہی گئی وہ یہ کہ یہ وعدہ ہے اس ہستی کی طرف سے کہ اس سے زیادہ کسی کا پکا وعدہ نہیں ہو سکتا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اور پکا کس کا وعدہ ہوگا. اور جب یہ صورت ہے تو فاستبشروا ببائعکم، خوشیاں مناؤ، تمہیں بشارت ہو، تم خوش ہو جاؤ اس تجارت پر. اب یہ اللہ تعالیٰ اس کو تجارت فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نوازش ہے کہ وہ جو چیز انہوں نے خود دی تھی جب اس کو آپ سے واپس لے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یہ تجارت ہو رہی ہے. یہ وہی بیعت ہے جس کو ہم اردو میں لفظ بیعت استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے کی جاتی ہے، کیونکہ عربوں میں یہ قاعدہ تھا کہ جب تجارت کرتے تھے تو ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے سودا کرتے تھے، لہذا جب یہ سودا ہوا تو اس کے لیے بھی لفظ بیعت استعمال ہوا. تو فرمایا فاستبشروا ببائعکم، ایسی بیعت پر، اس تجارت پر خوشیاں مناؤ. کون سی بیعت؟ الذی بایعتم بیہ، جو کہ تم نے اپنے اللہ سے کی ہے. یعنی یہ کہ اگر تم صدق دل کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے اللہ سے اس تجارت کا وعدہ کر لو، یہ کہو کہ اللہ اگر ضرورت پڑی تو میں تیری راہ میں اپنے جان و مال دے دوں گا، جس میں نے آپ سے کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مانگے بھی نہ، مگر تم صدق دل سے اس کا وعدہ کر لو. اگر یہ بیعت تم کر لیتے ہو اس کے بدلے میں جو تمہیں قیمت دی گئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے فاستبشروا، بس تم خوشیاں مناؤ. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. دیکھیے ہمارے دین میں جو کامیابی کا تصور ہے اس کو واضح طور پر سمجھ لیجیے. ہمارا دین اس بات کو بار بار یہ کہتا ہے، قرآن میں یہ بات متعدد جگہ آئی ہے کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے مالدار اور رئیس ہو گئے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے آل اور اولاد والے ہو گئے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہو گئی، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کر لی، میں دنیاوی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی تعلیم حاصل کر لی، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے نامور ہو گئے، بڑے شہرت والے ہو گئے، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کون سی ہے؟ کامیابی وہ ہوئے جو کہ آخرت کی کامیابی ہے. سورہ مومنین میں فرمایا قد افلح المومنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکاۃ فاعلون. پھر تعریفیں ہوتی چلی گئیں، وہ مومن جو کہ اپنے نمازوں میں اللہ کے آگے ڈر اور خشوع سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ مومن جو برے کاموں سے باز رہتے ہیں، وہ مومن جو زکات دیتے ہیں، وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ تعریفیں شروع ہو گئیں. اس میں کہیں یہ بات آئی کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کے پاس 1,000,000 روپے ہے، یا وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کے پاس 5 کوٹیاں ہیں، یا وہ مومن کامیاب ہو گئے جس نے PhD کی ڈگری لے لی ہے، یا وہ مومن کامیاب ہوا جس نے 12 جس کے 12 بیٹے ہو گئے ہیں، یا وہ مومن کامیاب ہوا جو ملک کا صدر بن گیا ہو. نہ، کہیں یہ بات نہیں آئی. کیا بات آئی؟ قد افلح المومنون، کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ جنہوں نے یہ عمل کیے. ان اعمال کا بدلہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے ہاں. تو اللہ کے اور دین میں ہمارے جو کامیابی کا تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ کامیابی وہ ہے جو قیامت کے دن انسان سرخ ہو، جب اللہ کی عدالت میں اعمال نامہ کھولا جائے تو اس کا اعمال نامہ ان لوگوں میں نکلے جو کہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. اگر یہ ہوگا تو پھر یہ کامیابی ہے. اس بات کو یہاں کہا گیا کہ وذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. لفظ جو استعمال ہوا ہے هو الفوز العظیم، یعنی اگر تم بڑی کامیابی چاہتے ہو تو یہی بڑی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی جو ہے کوئی کامیابی نہیں. تو یہ کامیابی کے تصور جو ہمارے دین کا ہے یہ اپنے ذہنوں میں واضح کر لیجیے. یہ تو ہی پہلی آیت جس میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ذکر آیا ہے جہاد کا، اور جہاد کا ذکر براہ راست نہیں آیا، جہاد کا ذکر آیا ہے اس کی چوٹی کے انداز میں. کیوں؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، قیمت چونکہ چوٹی کی دی جا رہی ہے لہذا بات چوٹی کی ہو رہی ہے جہاد کی. اور جہاد اور ایمان کا جو، دیکھیے اب آپ غور کیجئے گا یہاں پر کہ اس آیت کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کہ ان اللہ اشترى من المومنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا، یہ بات کہی تھی نا. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں آخر میں بھی پھر لفظ مومن آئے گا. وہ ایمان سے بات شروع کر کے ایمان پہ بات ختم کی جا رہی ہے. اور اس کا آپ تعلق یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان اور جہاد کا جو آپس میں تعلق ہے وہ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو بار بار یہ چیز آپ کو سامنے آتی چلی جائے گی. تو ایمان کا تعلق جو ہے وہ صحیح معنوں میں جہاد سے ہے. کون سا جہاد؟ جہاد فی سبیل اللہ. سورہ صف میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والوں کیا تم کو میں بتاؤں وہ تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں کس چیز سے؟ اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے. وہی بات یہاں کہی گئی نا کہ جہاد کرو اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے. وہی بات وہاں کہی گئی کہ تم کو اگر اس عذاب علیم سے بچنا ہے تو اس کے صرف ایک ہی ترکیب ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اپنی جانوں سے اور مالوں سے. تو آپ دیکھیں گے کہ جہاد اور ایمان کا برابر کا تعلق چلتا رہتا ہے. سورہ حجرات میں فرمایا قالت الاعراب آمنا, اعراب یہ کہتے ہیں, یہ بدوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو, تم تو صرف اسلام میں داخل ہوئے ہو, تم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری قبول کی ہے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, یہ ایمان تمہارے ابھی دلوں میں داخل نہیں ہوا, مگر وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلتکم من اعمالکم شیئا, اگر تم ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے مگر اگر پھر بھی تم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہو گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں. آگے کیا آیت آئی اس کے بعد, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, بے شک ایمان لانے والے, کیونکہ ان لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا نا بدوؤں نے, تو ان کے مقابلے میں اب نقشہ دکھایا جا رہا ہے ان کو کہ کون سے لوگ ایمان لانے والے لوگ ہیں. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, بے شک ایمان لانے والے لوگ تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر ان کے دل میں کوئی شک کا کانٹا نہ بیٹھا. ایک دفعہ ایمان لائے ثابت ہو گئے اس ایمان پر. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور اس کے بعد پھر ذکر آ گیا اسی بات کا, تو انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو پڑھتے چلے جائیے, تدبر کی نگاہ سے پڑھیے, تو یہ بات آپ کے سامنے بار بار آئے گی. ایمان باللہ و رسولہ اور جہاد فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, اس چیز کا برابر کا ذکر چلتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جہاد اور ایمان کا تعلق بالکل یوں ہے, جتنا آپ کا ایمان اوپر ہوگا اتنا ہی جہاد فی سبیل اللہ کا پیمانہ اوپر ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ناپنا ہو کہ آپ کے دل میں ایمان کتنا ہے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ آپ باہر ٹیمپریچر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لگا دیتے ہیں تھرمومیٹر, اور ہوا کا دباؤ دیکھنا چاہتے ہیں تو لگا دیتے ہیں بیرومیٹر. تو اگر آپ ایمان کا پیمانہ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کتنا ایمان ہے, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اللہ کی خاطر کتنا جہاد کرتے ہیں. اور جب میں جہاد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو میں قتال کی بات نہیں کر رہا ہوں, قتال تو جہاد کی چوٹی ہے. اگر اس کا موقع کسی کا پیش آ گیا اور اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی تو سبحان اللہ, اس سے اچھی کیا بات ہے. مگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تو مومن ہر لمحہ کرتا ہے, جیسے میں نے آپ کر کیا, وہ اپنے نفس اس کی ابتدا کرتا ہے اور اس کی جو منازل میں نے آپ کے سامنے بتائیں اس پہ چلتا ہوا ہر لمحہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں کتنا ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کتنا جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. آپ کی جو کاوشیں اور کوششیں ہیں وہ آیا جہاد سے خیال ہیں, جہاد پر روپیہ ہے, جہاد کے بیوی اور بچہ ہے, کس کی خاطر کر رہے ہیں آپ کوششیں؟ اپنے 24 گھنٹے کا چارٹ لیجئے, بڑا آج کل تو بہت آسان ہو گیا, گھڑیاں ہیں ایک سے ایک آلہ, 24 گھنٹے کا چارٹ لیجئے اور پچھلے ہفتے کا بنا لیجئے کہ میں نے روزانہ کے 24 گھنٹے کس کس کاموں میں خرچ کیے. اپنے نفس کی خوشی میں خرچ کیے, میں نے نفس کو خوش کرنے کے لیے, یا میں نے بیوی اور بچوں کی خوشی میں خرچ کیے, یا میں نے ریال اور روپے کمانے کے لیے خرچ کیے, یا میں نے لہو و لعب میں خرچ کیے, یا میں نے VCR میں فلمیں دیکھنے میں خرچ کیے. چارٹ بنا کے دیکھ لیجئے, 168 گھنٹے ہوتے ہیں ہفتے میں, اس میں جتنے گھنٹے اللہ کی راہ میں نکلے وہ سمجھ لیجیے یہی پیمانہ ہے ایمان کا. 100 پہ تقسیم کر کے دیکھ لیجئے اور اتنے فیصد آپ کا ایمان ہے. پیمانہ بڑا آسان ہے. ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی صورت یہی ہے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کتنا کر رہے ہیں. اگر آپ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اس میں استقامت عطا فرمائے اور اس میں ذاتی کرے. یہ بات ہے جو کہی گئی ہے اس آیت میں. آگے چلیے دوسری آیت پر آ جائیں. فرمایا اب یہ تو ایک نقشہ پیش کر دیا گیا کہ وہ مومن جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور اس کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے, ان مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ فرمایا ہے. اب ان مومنوں کا جو کردار اور اخلاق اور اطوار, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کے صبح اور شامیں اور ان کے دن اور ان کے رات کس انداز سے بسر ہوتے ہیں, کس انداز سے گزرتے ہیں, کرتے کیا ہیں یہ مومن, ظاہر ہر وقت جان تو نہیں دیتے رہتے, جان تو جیسے میں نے کہا ایک لمحے پہ چوٹی پہ آتا ہے, مگر اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ نقشہ آپ کو دیکھنا ہو تو آگے آ رہی ہے. فرمایا التائبون, یہ مومن وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اور تائبون کا لفظ استعمال ہوا یہاں, جتنی صفات استعمال ہوئی ہیں اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, ان کے معنوں میں خود بخود جو بات نکل رہی ہے وہ یہ نکل رہی ہے کہ ان مومنوں کی یہ کام کرنے کی عادت ہے, یہ عادتن کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے کہ ایک دفعہ کر لیا اور بس ہو گئے, عادتن یہ کام بار بار کرتے ہیں. التائبون بار بار توبہ کرنے والے. توبہ کے مضمون پر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پچھلے ہفتے یہاں آپ کے سامنے میں نے وہ چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا پیش کیا تھا, اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہاں آئے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا اس میں آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر تھا. اور اس وقت میں نے کافی تفصیل میں آپ سامنے توبہ کے مضمون پر کچھ چیزیں پیش کی تھیں، اس کو میں دہراؤں گا نہیں، صرف یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر مومن اس سے غلطی ہو جائے، اس سے کوئی لغزش ہو جائے، اس کا کہیں پیر پھسل جائے، کیونکہ وہ بشر ہے، فرشتہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، مگر اس پیر پھسلنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے اور پلٹ آئے، اس کی اللہ کے نزدیک جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، یہ بات میں نے خیال پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بھرپور طریقے سے پیش نہ کی تھی. ایک تو قرآن کی وہ آیت سورہ الفرقان کی کہ من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرتا ہے اور اس کا ایمان، اپنا وہی ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیوں کو نیکی سے بدل دیتے ہیں. توبہ کا درجہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ انسان کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں، وہ جو برائی کا پلڑا بھاری تھا وہ سارے کے سارے اٹھا کے نیکی کے پلڑے میں ڈال دیا گیا. حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ نے مثال دی کہ جنگل میں ایک شخص کا اونٹ کھو گیا ہے اور اس کے اونٹ پر اس کا سارا ساز و سامان ہے، اور وہ اس کو تلاش کرتا ہے اور اونٹ نہیں ملتا اور تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں یہیں مر جاؤں گا کیونکہ نہ میرے پاس سواری، نہ پانی، نہ کھانے کی کوئی چیز، اور بھوک اور پیاس کے مارے نڈھال ہو کر وہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اب جو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اس ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے، واپس آ گیا ہے. تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے وہ مارے خوشی کے کہتا ہے، اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اور مارے خوشی کے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، الٹا کہہ جاتا ہے ہمارے خوشی کی، اتنی اس کو عجب خوشی ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس انسان کو اپنے اونٹ کو دیکھ کر ہوئی تھی، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے اس بندے کو جو کہ اللہ کی طرف توبہ کر کے رجوع کر جاتا ہے. تو آپ توبہ کا اندازہ، یعنی صحیح توبہ جو انسان صدق دل سے کرے، اس کی جزا کا آپ اندازہ کیجیے. تو فرمایا گیا پہلی صفت کیا ہے ان کی، التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں. دوسری صفت کیا ہے، العابدون، وہ عبادت کرنے والے ہیں. یہ عبادت کے کیا معنی، اب کہتے ہیں غلام کو، اور غلام کا تصور جب سامنے لائیے تو وہ تصور لائیے کہ عرب میں جو غلام ہوا کرتے تھے ان کا مالک کے مقابلے میں یہ درجہ ہوتا تھا کہ اگر مالک اپنے غلام کو قتل کر دے تو مالک سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. بالکل وہی ہوتا تھا جیسے آج اگر آپ جا کے بازار سے ایک بکری خرید لائیں اور اس بکری کو آپ ذبح کر دیں تو کوئی آپ سے پوچھے گا کہ بکری کیوں ذبح کر رہے ہو آپ، میری بکری تھی میں خرید کے لایا، میں ذبح کر دی، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. وہی انداز غلاموں کا ہوتا تھا مالکوں کے ساتھ. تو اتنا مالک کو غلام کے اوپر اختیار ہوتا تھا، وہ غلامی ہے جس کے لیے لفظ عبد ہے. یہ لوگ کون ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں. کیوں ہیں اللہ کے غلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تو پیدا ہی کیا ہے جنوں اور انسانوں کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ لوگ اس چیز کو پہچانتے ہیں. یہ عبادت خالی یہ نہیں ہے کہ مسجد میں گئے تو اللہ کی عبادت کر لی، رمضان آئے تو روزے رکھ لیے، زکات کا وقت آیا تو زکات دے دی، خالی اسی کو عبادت نہیں سمجھتے، یہ بھی عبادت ہے نہیں. مگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے غلام ہیں، ہم مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر ہر وقت اللہ کے غلام ہیں. یہ ہمارے پر فرض ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور اس کے احکامات کی نافرمانی نہ کریں. اور کیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین، ان کو حکم ہی دیا گیا تھا اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کرو اپنے آپ کو خالص کر پورے نظام زندگی میں اللہ کے حکم کو لاگو کر لو. کیوں، ان الحکم الا للہ، کیونکہ سارے کا سارا حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے. الا له الخلق والامر، یہ خلق اور امر جو ہے یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے. تو یہ بندے اس بات کو پہچانتے ہیں اور ہما وقت 24 گھنٹے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری بندی کریں گے، جو تو حکم دے گا اس کو بجا لائیں گے، جس چیز سے روکے گا اس سے رک جائیں گے. یہ ان کی خصوصیت. تیسری خصوصیت کیا ہے، الحامدون، یہ حمد کرنے والے ہیں. حمد کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، حمد کے معنی ہے اللہ کی تعریف بھی کرنا اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا. اور یہ کیسے حمد کرتے ہیں، ایک الحمد تو وہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، 32 دفعہ اگر آپ رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 32 دفعہ آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، یہ ایک حمد تو یہ ہوئی. اور خالی اسی پر یہ لوگ بس نہیں کرتے، ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کی حمد کا ترانہ رہتا ہے. صبح کوئی اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حیات دی موت دینے کے بعد اور ہم کو بالآخر اسی کی طرف چلے جانا ہے. اگر یہ غسل خانے میں جاتے ہیں اور باہر نکلتے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی ادھب عنی الاذى وعافانی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ سے تکلیف رفع کی اور مجھ کو بچا لیا. اگر یہ وضو کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. اگر آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی حسن خلقی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بہت ایک اچھوتے اور عمدہ انداز سے پیدا کیا. اگر یہ کھانا کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمانوں میں بنایا. اگر یہ سواری میں بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. ہر وقت ان کے اوپر ہم کے ترانے جاری ہیں، اور سب سے بڑی ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ ہدایت بخشی، اس اسلام دین کو اس نے دیا، سب سے بڑی اس کی نعمت یہ ہے. اور اگر وہ نہ دینا چاہتا تو ہم کو کوئی ہدایت نہ دے سکتا تھا. تو سب سے زیادہ جو اللہ کی تعریف یہ کرتے ہیں وہ کس چیز پر کرتے ہیں؟ اس دین اسلام کی ہدایت پر کرتے ہیں. تو ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کی حمد کا ترانہ ہے، الحمد الحمد الحمد. یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ مل رہا ہے ان کو اللہ کے احسان کے بدلے میں مل رہا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں الحامدون، یہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں. یہ ہیں التائبون، یہ ہیں العابدون، یہ ہیں الحامدون. اور کیا فرمایا؟ السائحون. ساحہ کہتے ہیں، سیاحت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سفر پہ جانا. سائحون کے چنانچہ معنی بعض مفسرین نے یہ لیے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، مگر بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس میں روزے سے زیادہ، روزہ بھی سیاحت مگر اس میں روزے سے زیادہ مفہوم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر نکل پڑتے ہیں، جہاد کر رہے ہوں تو اللہ کی خاطر، علم حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کی خاطر، کسی کافر ملک کو چھوڑ کر نکلے ہیں تو اللہ کی خاطر، کہیں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو اللہ کی خاطر، تو اللہ کی خاطر چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں. یہ اپنے جگہ سے ہٹ جانے والے، ظاہر انسان اپنی جگہ سے کون ہٹنا پسند کرتا ہے، مگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ وہی فی سبیل اللہ والی بات اللہ کی خاطر. اور فرمایا الراکعون الساجدون، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ رکوع اور سجدہ کرنے والے. رکوع اور سجدہ سے کس چیز پر اشارہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے آگے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں خاص طور پہ نماز سے ذکر آیا؟ کیونکہ نماز جو ہے معراج المومنین ہے، مومنوں کی معراج ہے، عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے یہ نماز. کیسے نماز ادا کر رہے ہیں؟ وہ نماز ادا کر رہے ہیں جس کے لیے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ آپ طاہر ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے وضو کیا ہے، آپ نے جا کے مسجدوں میں نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے وقت کے اوپر نماز پڑھی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، قرآن خود کہتا ہے کہ مومنین کے اوپر نماز جو ہے وقت کے ساتھ لازم کی گئی ہے. کس طریقے سے نماز پڑھیں؟ مسنون طریقے سے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے؟ صلوا کما رایتمونی اصلی، تم پڑھو ایسے جیسے کہ تم نے مجھ کو پڑھتے دیکھا ہے. تو یہ تلاش میں رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے معاملے میں سنت کیا تھی، اور اس سنت کو پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں الراکعون الساجدون. اور یہ خالی فرض نمازوں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ راتوں کو بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیے رات کو اور نمازیں پڑھیے اور قرآن پڑھیے. نماز میں اللہ کے آگے رکوع اور سجود میں رہتے ہیں، اللہ کے آگے گرے رہتے ہیں راتوں کو اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں. یہ مومنین کی دوسری چوتھی صفت فرمائی گئی. آگے کیا فرمایا؟ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے. یہ کیا بات؟ یہ بڑا اہم فریضہ ہے. یہ وہ بات ہے جو سورہ آل عمران میں فرمائی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم کو تو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے خیر امت. کس مقصد سے؟ اس مقصد سے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تمہاری پیدائش کا مقصد ہی اللہ نے کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. کس چیز کی؟ کہ ہم نے اے اللہ لوگوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا. کون سا پیغام؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جو ہے یہ ہر مومن کا فریضہ ہے. اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں واضح کر لیں. خاص طور پر برائی سے روکنے کے معاملے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید وعید والی حدیثیں آئی ہیں. دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ من را منکم منکرن، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی برے کام کو ہوتا دیکھے فل یغیر ہو بے یدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. علم یستطیع، اور اگر اس کے اندر اس چیز کی استطاعت نہ ہو فب لسانے ہی، تو زبان سے برا کہے. فعلم یستطیع فب قلب ہی، اور اگر اس چیز کی استطاعت نہ ہو تو دل میں اس برے کام کو برا جانے. وہ ظالے کا ادف ایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور نچلا درجہ ہے کہ دل میں آپ برا جانے. ورنہ اصل درجہ ایمان کے کیا؟ وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ایمان کے چوٹی کا درجہ کیا ہے؟ کہ آپ کا موقع چلے تو برائی کو آپ اپنے ہاتھ سے روک دیں، سختی سے روک دیں. اور ایک دوسری حدیث تو بڑی شدت کی حدیث ہے، پیش کرتا ہوں. آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے الى جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام سے کہ ان اقلم مدینہ کذا باہلہا، اس فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ اس کے اوپر پلٹ دو، الٹا کر دو. فقالا، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رب انا فیہم عبد کا فلانا لم یا سے کا طرح پتہ ہے نہیں، اے رب اس بستی میں تو تیرا وہ فلانا بندہ بھی ہے جس نے ایک پل بھر تیری نافرمانی نہیں کی۔ یہ زاہد، یہ عالم، یہ عبادت گزار کہ طرفتا عین جتنا پلک جھپکنے میں دیر لگتی ہے اتنی دیر بھی اس نے لم یاسے کا تیری نافرمانی نہیں کی، اس بستی میں تو وہ شخص بھی رہتا ہے۔ اور حکم رب کیا دے رہے ہیں؟ حکم رب یہ دے رہے ہیں اقلب مدینتن قضا بے اہلہا، پورے جو بستی والے ہیں ان کے ساتھ الٹ دو۔ انہوں نے بڑا مؤدبانہ عرض کیا کہ یا رب ان فیہم عبدا کا فلانا لم یاسے کا طرفتا عین۔ قال فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کہا کہ اقلب علیہ والہم، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس بستی میں یہ بندہ ہے اتنا زاہد اور اتنا پرہیزگار اور اتنے عبادت گزار، مگر سب سے پہلے اس کے اوپر الٹو اور پھر باقی لوگوں کے اوپر الٹو۔ کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر فيها ساعة قط۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کا چہرہ جو تھا کبھی غیرت میں ایک بھی دفعہ اس کے چہرے کے اوپر جوش نہ آیا تھا۔ جب انسان کو جوش اور غصہ آتا ہے تو چہرہ لال ہو جاتا ہے نا، وہ چہرے کی لالی ایک بھی دفعہ اس کے اوپر نہیں آئی تھی۔ کس چیز کی غیرت؟ کہ اللہ کے احکامات پائمال کیے جا رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں۔ وہ شخص اپنی عبادت اور اپنے زہد اور اس میں لگا رہا اور اس کے چہرے پر ایک بھی دفعہ کبھی وہ جوش اور غیرت کی لالی نہیں آئی۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں تو اپنی طرف سے بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو بڑی نیکیوں کے کام کرتا ہوں، میں تو کوئی بری بات کرتا ہی نہیں، مگر اس کے چاروں طرف معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہوں اور اس کے خلاف وہ اس کے لیے تیار نہ ہو، ڈرا بیٹھا ہو، کچھ زبان سے کچھ نہ کہتا ہو، ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہ کرتا ہو، اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں سیدھا جنت میں جا رہا ہوں، تو اس حدیث کو سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلب علیہ والہم، پہلے اس پر الٹو اور اس کے بعد باقی بستوں والے پر الٹو، کیونکہ اس کے چہرے پر ایک بھی دفعہ لالی نہ آئی۔ یہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جس کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مومنین کا فریضہ ہے، اور یہ مومنین یہ ایک دفعہ کر کے رک نہیں جاتے بلکہ صبح اور شام یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے وہی بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ یہ صفات جو ہیں یہ ایک لمحے کی اور ایک دن کی صفات نہیں ہے بلکہ ہمہ وقت کی صفات ہیں۔ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ والحافظون لحدود اللہ، والحافظون لحدود اللہ، اور یہ حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے کیا معنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ آپ نے کہا کہ جیسے کسی بادشاہ کی چراگاہ ہوتی تھی پہلے، اور وہ چراگاہیں مخصوص ہوا کرتی تھیں کہ صرف اس بادشاہ کے جانور اس میں جا سکتے ہیں اور کسی کا جانور اس میں چارہ نہیں کھا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی تھیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی چراگاہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم ان کے اندر نہیں جا سکتے، یہ اللہ کی حدود ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم ان حدود کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے کیا معنی ہے؟ خالی یہ نہیں کہ آپ نے حدوں کو پار نہ کیا، نہ، آپ ان کے قریب بھی نہ جائیے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ اگر آپ حدوں کے قریب چلے گئے تو اس بات کے امکان ہے کہ کہیں غلطی سے آپ ان حدوں کو پار نہ کر جائیں۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، نہ تو صرف یہ کہ پار نہیں کرتے ان حدوں کو، جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس کو اس طرف نہیں جاتے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اور حفاظت کے معنی میں یہ بات بھی آئے گی کہ خود نہیں جاتے بلکہ دوسروں کو بھی جانے سے روکتے، یہ دونوں چیزیں حفاظت میں آ جائیں گی، خود بھی نہیں جاتے اور دوسروں کے بھی اپنی حد الامکان، وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بدی سے روکنے والے لوگ ہیں تو دوسروں کو بھی ان حدود کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔ یہ صفات ہیں، میں ذرا دہراتا ہوں، دوبارہ ذہن میں لائیے، التائبون توبہ کرنے والے، والعابدون عبادت کرنے والے، والحامدون اللہ کی ہمیشہ تعریف اور گن گانے والے، السائحون اللہ کی خاطر بڑی سے بڑی چیز کو چھوڑ دینے والے، الراکعون الساجدون اللہ کے آگے سجود رکوع میں پڑے رہنے والے، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ ان کے اعمال ہیں، یہ ان کے شب و روز کی زندگیاں گزرتی ہیں، یہ ان کے دن اور راتیں گزر رہی ہیں، یہ ان کے صبح اور شامیں گزر رہی ہیں۔ اس انداز سے جب گزرتے ہیں تو کیا فرمایا؟ وہ بشیر المومنین، ایسے مومنوں کو، ایسے ایمان لانے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ کس چیز کی بشارت؟ بے ان لہم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت۔